اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کے इसको वापस की हरामानी का एक गर्मा है जिसका रोज हमारे बच्चे की जरूरत में जा रहा है। इसको भारी काम हमें नहीं है, लेकिन मैं समझता हूं कि उनकी रूहानियत इस जलसे के बाद आज भी हर हर को खूब हासिल कर रही है। उनकी व्यक्ति की दवा ये निगाहों के सामने है, उनके गाँव खाओ इसको मोहम्मद को बनाया वो भी यहां पर सामने है। बजाहिर नदियों से उधर है लेकिन दिल के गहराइयों में मौजूद है। मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूं कि अल्लाह रूहानी साहब रसूल की इस मोहब्बत को इसकी फरावानी के चमकते हुए इंसान को हमेशा वाकई और ये मदरसा चला तो लू कितनी मशक्कत का मकाम है। इसका ये जो मरकरी दरवाजा है अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत ने नहायत बड़ा आदमी का सबूत दिया और इतना शानदार ये इखलास रूम का दरवाजा बनाया। अल्लाह ताला जिम्मत में उनके दरवाजे बनाए और फिर कमरों की मामी भी हो चुकी एक बरामदा और एक दो कमरे बाकी रहते हैं। मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह ये महोत्सव बाहर पर मिल कर पहुंच जाएंगे और इस इखलास रूम की ये तरक्की और उस इमारत पर ये इस्तेमाल और उसकी ये खिदमत ये कारकर्दगी और ये 5-6 दिन का मुकदल था। मैं समझता हूँ कि इसका भाग साहब और हजरत भाई साहब रमतुल्लाह का ये निशान इंशाला हमेशा समाता रहेगा और लोग उनकी खास इना को दुश्मन देते हो तो वो हमसे अंदर का खाक हो जाएंगे और हाजी साहब का इंसान करता ये आलमन को सभा का निशान है, ये मोहम्मद के रसूल का निशान है, ये हुजूर की अजमत का निशान है। इंशाल्लाह इस हिस्से पर हमेशा हुजूर की अजमत के और हुजूर की मोहब्बत के मजामीन बयान किए जाएंगे और अहले सुन्नत के कुरूब हमेशा मशहूर रहेंगे। इंशाल्लाह दीन हक की तौहीद हमेशा यहाँ पे जारी रहेगी और आज मैं ये बात करता हूँ कि रखाया उनकी आजादी वाले मुकदमों का जो जीवन बराबर रखे और ये इस खिदमत में दीन को हमेशा अपनी जिम्मेदारियों पर जारी रखे। और फिर हजरत सलामुल फकाह रहमतुल्लाह अलैह की समझती हुई वो दूसरी निशानी कि जिनको मैं हजरत हाफिज राजेवर साहब रहमतुल्लाह अलैह के कारनामों के लिए भी रूह और रवा समझता हूँ वो हजरत मौलाना मुफ्ती उस्मान साहब की याद है। अल्लाह ताला हजरत मुफ्ती साहब को हयात हुजूर के साथ मारे, अल्लाह ताला उनके इल्म व अमल से उनके तक्वा से उनके फौज व बरकात से हमेशा मुतफिर और मुतमत्ते फरमाए और उनकी जिंदगी बराबर हो उनका दिल आपके हर पर कायम रहे। वो आज मैं उनको देखता हूँ तो यकीन हमारे कि मैं दिल की कड़ी छिड़ आती है और मैं समझता हूँ कि हम का जमुनाए अगर भी नहीं दिखाओ दे इसको बधाई को जीना है लेकिन जब हम उसी बात को लाती 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 को मैं देखता हूँ तो मैं समझता हूँ कि सब कुछ मौत है। अल्लाह होकर अल्लाह होकर अल्लाह होकर अल्लाह मौजूद कितनी कोशिशें हुई इस मदरसे को मकान पहुंचाने की और मतलब लाख को मकान पहुंचाने की और मेरा मामला तो आपके इल्म में है कि किस जमाने से जहाँ मेरे मसाइल को आराम को पैदा किया गया अल्हम्दुलिल्लाह मैं हर मुश्किल पर भागा गया हर सोबत को झेला लेकिन मैं अपने मिशन से बाहर नहीं आया। हमारे मैं कि इस जमीन जितनी खतरा और जो कुछ सब दो वाकया उस जमाने में घटे हुए जी और हमारे हादसा में हिस्से ला रहे हैं अगर मौलाना मुलाई का पूरा नहीं अगर ये ग्राम में बाहर हिस्से ला रहे हैं और हमारे पुराने बुजुर्गों द्वार बताई हमारे पास नहीं है लेकिन हकीकतन उनकी रूहानियत तब भी हमारे सामने आ रहा है। उनकी कोशिशों से और उनकी रूहानियत के और उनके इल्म और उनके तकवा उनकी सके नबी के नतीजे में आज अल्हम्दुलिल्लाह मेरी वो परेशान राहत हो गई मतलब मैं इस मंदिर को देखा हो गया कि बापा हो गया रूम को कायम रख रूम की अल्लाह हो गया आज लोगों की खैर बंदी हुई मैं फिर से मान लिया था कि अल्लाह ये खैर बंदी का चल अल्लाह میں جب جوڑی باتیں کرنا چاہتا تھا اور آج بھی میں امید کرتا ہوں کہ میری سب ضروری گزارشات کو سننے کے لیے آپ ہزار یا اپنے آپ کو ہی اس پر متوجہ کرنا چاہیے. ایک مرتبہ جو ایک پڑھے ابھی تک محترم پہلے تو میں یہ کروں کہ آج یہ عجیب قسم کا فتنہ کھڑا ہوا ہے اور اس قسم کے پمفلٹ ہماری گاؤں کے سامنے آ رہے ہیں کہ میں حیران ہوں کہ لالا تیری زمین پر اور تیرے نام لینے کا دعویٰ کرنے والوں کی کتنی سیاہ ہو گئی ہیں کہ ان کی سیاہی ان کے ورکوں پر نظر آ رہی ہے. اور اس قدر وہ ظلمتوں میں مبتلا ہیں اور دوسروں کو ظلمتوں میں گھسیٹنا چاہتے ہیں. میرے دوستوں میرے مسلم بھائیوں ان شاء اللہ اس خدمات کی تفصیل کو کندیوں کے بعد ان شاء اللہ آپ کے سامنے آ جائے گی. کندیوں کے سامنے ان شاء اللہ اس خدمات کی تفصیل آپ کے سامنے آ جائے گی. لیکن ایک بات میں کہہ جاتا ہوں یہ یاد رکھنا اس کو کبھی مت بھولنا کہ آج ہم پر جو اعتراضات کیے جاتے ہیں کہ یہ کام جو ہم سے ساری تنگ ہے جہاں کا بدت ہے کسی کو راشن دین میں نہیں ہے جہاں کا بھی بدت ہے یہ قرآن حدیث کے بارے میں نہیں ہوا یہ بدت ہے. آج جو راستہ ان لوگوں نے اختیار کیا ہے میں کہتا ہوں خدا کی قسم سراسر وہ اپنے لیے روح جاری کراتا ہے اور وہ تمہیں نہیں پڑا ہوا جو ہم پر کرتے تھے وہ تو سب پہلے بھی ہوا میں پورا تھے اور آج بھی ان کی کوئی مقصد نہیں ہے. لیکن جو حقیقت آج انہوں نے خود اپنے منہ پر وہ کاغذ بنی ہوئی ہے جو ہم پر الزام لگایا کرتے تھے. ان شاء اللہ کئی دنوں میں یہ حقیقت آپ کے سامنے بہت اچھی طرح واضح ہو کر سامنے آ جائے گی. میں آپ کو اتنی بات پر بتائی دیتا ہوں کہ آپ اپنے مقام کو پہچانے آپ کو معلوم ہے آپ کا مقام کیا ہے ابھی محترم آپ کرنے کی ہی مقام ہے وہ کیا ہے اللہ پر اللہ کی توحید پر اللہ کی راہ بات پر اللہ کے بات رہو لا شریک لہو ہونے پر آپ کا ایمان ہے ایمان ہے ایمان ہے. مگر یہ سمجھ لو کہ خدا کی توحید اس کی محکامیت اس کا بات لا شریک لہو ہونا اس کا شریک سے پاک ہونا دین کی بنیاد دین کی روح سارا دین تمام احسان و خداوند کی تمام اسلامی تعلیمات پورا قرآن اور تمام شریعت کے مظاہرہ جس دامن سے ملی ہے وہ دامن تمہارا بتا رہا ہوں. یہ وابستگی کی تمہارا مقام ہے یہی وابستگی کی یہ تمہارا مقام ہے. اگر وہ دامن پاک سے وابستگی میں روح پیدا ہو گیا تو سمجھ لو کہ کچھ بھی باقی نہیں رہا. یہ مسلم بھائیوں اور میرے پیارے بھائیوں آپ سب آپ کو یقین کرنا ہوگا کہ ہمارے لیے بے شک خدا کی توحید اللہ کی الوہیت اللہ کی وحدانیت اللہ کی وحدانیت اس کا بات ہونا صحیح کا لہو ہونا یقیناً دین کی بنیاد ہے. مگر آپ یہ دیکھیں کہ اس بنیاد کی بھی کوئی بنیاد ہے دین کا ہے قرآن دین کا مقصد ہے سید محمد کا دین کو آپ کے سامنے میں لیے ہوئے ہے اللہ کے احکام کو آپ کے سامنے میں لیے ہوئے ہے اور تمام آزاد عبادات معاملات تمام احکام مسائل دین کا ہر مسئلہ دین کی دین کے اصول اور دین کے حقوق سب کچھ ہمارے لیے دنیا اور آخرت کی طاقت کے کی ضمانت ہے. مگر یہ بتاؤ ہماری حکومت دین ہے مگر دین کی حکومت کیا ہے. میں تمہیں بتا دیتا ہوں کہ وہ اس پر آخر سے آخر سے دین کی حکومت حضور کی باتیں پسند رہا ہے. عقیدہ توحید عقیدہ توحید اللہ کی وحدانیت اس کی وحدانیت کلام الہی اللہ کے کلام کا ہم تک پہنچنا اور ساری شریعت کا ہم تک آنا سب کی بنیاد حضور کی بات ہے. اللہ کا وعدہ ہے اور میرے دوستو اللہ کے ہونے کے لیے محلے کس نے دیا ہے ہمیں کس نے بتایا ہم نے اللہ کو دیکھا ہے ہم نے اللہ کا کلام گھمائے اللہ ہمارے کام میں قرآن کو اللہ تعالیٰ آپ کے اگلے پچھلے گناہوں کو معاف کر دے گا. لے لگ رہا ہو مان بسکرم لمبے کا ہوا صاف کر تو جو آپ کے گناہ پہلے گزر گئے وہ بھی معاف کر دے, اور جو آپ کے گناہ بعد کو ہوئے وہ بھی معاف کر دے. تو اللہ نے اللہ نے فرمایا کہ ہم نے تو اس لیے آپ کو ختم ہوگی دی ہے کہ آپ کے اگلے گناہوں کو آپ کے پچھلے گناہوں کو معاف کر دے. اصل میں تو کہا کیا گیا, کہا یہ گیا کہ معلوم ہوا کہ رسول سے اگلے بھی گناہ ہوئے اور پچھلے بھی گناہ ہوئے. رسول گناہ گار ثابت ہوئے نہیں ہوئے, رہا معاف کرنے کا معاملہ, معاف کرنے کا معاملہ واسطے سے بڑھا نے معافی کا اعلان کر دیا کہ گناہ ہوا یہ نہیں ہوا وہ میری بات ہے. اللہ تعالیٰ کے لیے منصوبے ساتھ مانتا ہے کن ہوا آلہ آلہ پھرو آسمجا کا بھی بڑا پھرو بات ہوں اللہ علیہ وسلم نے تھا. اللہ کو مانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ شرک کو تو معاف نہیں کرے گا, اور شرک کے علاوہ کس کو کا ہے اللہ معاف کر دے گا. یہ دکھا نہیں ہے تو صرف معافی سے تو بات نہیں بنتی. ارے معافی کو ہر ایک مسلمان کی ہو سکتی ہے, ہر ایک مومن کی ہو سکتی ہے, اور اس نے کروڑوں گنا کیے ہوں تو اب معافی کی وجہ سے وہ گناہگاروں کی سب قسمت کو بہار باقی رہے گا. یہ الگ بات ہے کہ معافی بولا ہے. تو اگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہم یہی اچھی بات ہے کہ بھائی ان کے اگلے بھی گناہ ہوئے اور پچھلے بھی گناہ ہوئے ہاں اللہ نے معاف کر دیے, تو اللہ تو حرود نمبر کے بہت سے لوگوں کو گناہ معاف کر دے گا, اور بہت سے لوگوں کو احسان کرنے کے لیے جنگل میں داخل فرمائے گا, اور بہت سے سڑکوں نہیں ہزاروں نہیں بن کے رکھو گناگاروں کو بالکل معاف کر دے گا. جی تو پھر ہم بتائیے کہ وہ رسول کو لکھا ہو گئے کہ رسول کے بھی گناہ معاف ہو گئے, ان کے بھی گناہ معاف ہو گئے, بولیے کیا بڑھ رہا ہے گناہ اللہ اللہ میں یہ کر رہا تھا کہ میری آنکھیں کیا دیکھتی ہیں اور میرے کان کیا سنتی ہیں. میں حیران ہوں, میرا عقیدہ یہ ہے قرآن اور حدیث کی روشنی میں کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبارک وسلم سرکار کی تو بہت بڑی شان ہے. ہر نبی کے بارے میں میرا یہ عقیدہ ہے, ہر رسول کے بارے میں میرا یہ عقیدہ ہے کہ یہ جو ذنب ہو, معصیت ہو, گناہ ہو, اور اس میں گناہ کی حقیقت پائی جائے, ذنب کی حقیقت پائی جائے, معصیت کی حقیقت پائی جائے, خدا کی قسم گناہ کی حقیقت, ضرارت کی حقیقت, غوارت کی حقیقت اور ذنب کی حقیقت سے میرے آقا بھی پاک ہیں اور تمام امت بھی
پاک.
اور میں نے حقیقت کی جو بہن لگائی ہے اس کی وجہ آپ کو بتاتا ہوں. جو آپ کو ماتے گی ہاتھ آ جائے گی جی, اور مقصد سننے ہے کہ گناہ کی نزاکت سے لوگوں پر قدامت داخلہ رہا ہو. بتائیے آج کثیر بھار کو عمر کرے گا کہ دامن نبوت پر گناہ کا دفاع ہو جی, تو گناہ تو معصیت ہے. تو حقیقت معصیت سے, حقیقت ظلم سے جی, خدا کی قسم میرے آقا کی دامن پاک ہے اور ہر نبی کا دامن پاک. ہاں میں نے حقیقت سکھائی اس لیے لگائی کہ بعض افعال انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سے ایسے ضرور سرد ہوئے, سرگرد ہوئے, اور وہ سرگرد ان سے نہیں ہوئے بلکہ حکمت الہیہ کا تقاضا تھا کہ وہ کام
سبحان اللہ سبحان اللہ
حکمت الہیہ کا تقاضا تھا کہ وہ کام کے فرد ہو. کیسے کام حقیقت سے وہ گناہ نہیں, حقیقت سے معصیت نہیں, حقیقت سے روایت نہیں, حقیقت سے گناہ اور معصیت نہیں, لیکن وہ کام سورتن گناہ کے اٹھاوے تھے سورتن, اور سورتن اٹھاوات کی وجہ سے کوئی گناہ کی حقیقت ان میں پیدا نہیں ہوتی, معصیت کے کوئی مانا ان میں پیدا نہیں ہوتا ہے. مگر سورتن ایسے کام کا گناہ کے فرد ہو جانا معافی ہے روایت کے, کسی گناہ کے ساتھ پورا چل معاف رکھ سکتے ہیں لیکن حقیقت میں وہ معافی نہیں رکھ سکتے. معصیت کے، حقیقت میں وہ گناہ نہیں ہے، حقیقت میں وہ معصیت نہیں ہے، تو ایسے کام بعض انبیاء علیہ السلام سے خجلت ہوئے، اور اس لیے خجلت نہیں ہوئے بلکہ خجلت خجلت کرائے ہے تاکہ ہمت کا حجاب کا تقاضا پورا ہو جائے. اور کوئی اور کوئی نہیں ہے میرے پاس بھی نہیں پڑی ہے.
اللہ تعالی علی سیدنا
مولانا محمد تعالی علی سیدنا مولانا محمد تعالی علی سیدنا علی مثال کے طور پر اس پر اللہ تعالی نے آدم و حوا علیہ السلام کو جنت میں رکھا اور ارشاد فرمایا بلا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. اے آدم و حوا اس درخت سے قریب نہ جانا، اگر تم اس درخت کے قریب گئے تو تم ظالمین میں سے ہو جاؤ گے، ظالمین میں سے ہو جاؤ گے. یہ قرآن نے صاف صاف اعلان کروایا. لیکن ہوا کیا، پاگل نہ ہوگا شیطان، شیطان آدم و حوا دونوں کے قسم دونوں کے قدم بچھڑنے کا سبب بن گیا. پاگل نہ ہوگا شیطان، منہا شیطان نے ان کے قدم بھٹکا دیے. اور پھر ہوا کیا کہ آدم بھی اور حوا بھی دونوں جنگل سے باہر آ گئے، اور یہ دونوں ہزار جنگل سے کشیم ہو جائے. اب لوگوں نے کہا چیزیں کیے، شیطان نے بھٹکا دیا، یہ برا نہیں دور کیا ہے، اور جنگل سے باہر آ گئے، یہ برا کی سزا نہیں دور کیا ہے. تو میں کروں گا واللہ باللہ ثم اللہ، یہ برا نہیں، یہ معصیت نہیں. گناہ اور معصیت کی ماری کیا ہے، خوب سمجھ لو. گناہ اور معصیت کی مانا یہ ہے کہ دو کام جان بوجھ کر معصیت کے ارادے سے کیا جائے اس کو معصیت کہتے ہیں. دو کام معصیت کے ارادے سے جان بوجھ کر کیا جائے ان کو معصیت کہتے ہیں، اور اگر جان بوجھ کر معصیت کا ارادہ نہ ہو تو وہ کام معصیت کے مطابق ہو جائے گا مگر معصیت کی حقیقت اس کو نہیں پائے گا. میں مثال دیتا ہوں، بتاؤ روزے دار کو روزے کی حالت میں کھانا کھانا اور پانی پینا یہ کیسا ہے؟ گنا ہے نہیں. اگر روزے دار روزے کی حالت میں جان بوجھ کر کھا لے پی لے، بولو اس پر کفارہ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ سارے روزے پیدا پیدا سے پڑیں گے دو مہینے کے، یہ گناہ ہوا نا. تو گناہ کب ہوگا جب جان بوجھ کر قسم کھا پی لو. اور اگر کسی روزے دار نے بھول کر کھانا کھا لیا، بھول کر پانی پی لیا، ایمان سے کہنا گناہ ہوا جی نہیں ہوا. تو فرق کیا ہوا، وہ بھی جان بوجھ کر کھانے والا بھی کھانا کھا رہا ہے، اور جان بوجھ کر پانی پینے والا وہ بھی پانی پی رہا ہے، اور جو بھول کر پی رہا ہے وہ بھی پانی پی رہا ہے، جو بھول کر کھا رہا ہے وہ بھی کھانا کھا رہا ہے. فرق کیا ہوا، ارے ایک جان کر کھانا کھاتا ہے بغیر جانے، ایک بھول کر پانی پیتا ہے، ایک کرتن پانی پیتا ہے، ایک دونوں کا رکھتا ہے. فرق کیا ہے کہ ایک بھول کر پی رہا ہے ایک بغیر جانے، ایک دان کر دیا ہے ایک بھول کر دیا. تم پتا چلا اور مان ہوا کہ شیر کو ایک دیتا ہے، کام کو ایک دیتا ہے، مگر حکم بدل گیا. تم جو تو جان بھول کر کام چلائے خدا کے حکم کے خلاف وہ معصیت ہے، اور جو بھول کر چلائے وہ معصیت نہیں. اب ہر گھروں میں آگے نہیں آیا حضرت یہاں کا ہوا علیہ السلام دونوں کی اٹھائی. میں بات کر سکتا ہوں، اللہ نے فرمایا کہ بلا تقربا هذه الشجرة اس درخت کے قریب مت جانا، اگر تم گئے تو کیا ہوا، فتكونا من الظالمين، تو تم ظالمین میں سے ہو جاؤ گے. اس کا مطلب تو بھائی اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر تم جان بوجھ کر جسر سے معصیت تم نے یہ درخت اس طرف سے کھایا اور اس کے قریب گئے تو یقیناً تم گناہگار ہو رہا ہوں، تم گائے ہو رہا ہوں. لیکن میں اس کا یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ اگر تم بھول کر بھی گئے تو بھی ظالم ہو جاؤ گے، یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے. یہ نہیں ہو سکتا کیوں، اللہ کا فرمان ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ کسی کام کو اس کی مدت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا. ارے کسی کام کو جان بوجھ کر کرنا لینا کرنا یہ تو ہو سکتے ہیں، مگر بھول کر کرنا لینا کرنا یہ تو ہو سکتے ہیں. تو مان ہوا کہ بڑا تقربہ تمہارا نہیں ہے کہ قرضی سے غریب بن جانا اگر کر سکتے تو تم کے لیے ہو جاؤ. اب قرآن سے پوچھو کہ آدم و حوا قرض رہے اور حضرت آدم نے جان بھول کر اس طرح سے اٹھایا جب بھول گئے تو میں نہیں کہتا قرآن کہتا ہے واحد یا آدم فضل ہے ورن کلیل ہوں اٹما. ہم نے آدم سے ایک حل دیا یہ اٹھا تھا کہ اس طرح سے غریب بن جانا تو آدم بھول گئے بدن کے لیے ہوا اور ہم نے آدم کا کوئی آدم نہیں پایا. ہم نے آدم کا کوئی آدم نہیں پایا کوئی قرض نہیں پایا وہ بھول گئے اور بھولنے کا سبب شیطان ہوا اور شیر کی اس طرح کبھی سبب کی تفصیل آتی ہے تو اگر ہو شیطان کے مانند میں کہ شیطان ان کے بھولنے کا سبب ہو گیا اور بھول کر بھولنے کو سب کھا لیا اور بھول کر جو کام کیا جائے وہ اگر کے ارپن کرنے سے معصیت تھا لیکن جب بھول کر کیا گیا تو خدا کی قسم میں معصیت نہیں ہوا. تو قرآن نے کہا فجر تھے مدد کر دیے ہوئے ہوا آگے بھول گئے ہم نے ان کا یاد نہیں پایا اور جو کام بھول رہو جو جانے کے بغیر ہو وہ معصیت نہیں ہوتا وہ گناہ نہیں ہوتا وہ دم نہیں ہوتا. اس کے بعد حکم دیا کا ہوا تھا افا آدم و رب ہوں بھگوا آدم اسلام نے اپنے اس کا اعلان کیا وہ اعلان حقیقت نہ تھا بلکہ سورتن تھا تو پتا چلا کہ اعلان سورتن تو ہو سکتا ہے مگر حقیقت نہیں ہو سکتا حقیقت نہیں ہو سکتا. اسی طرح دمب سورتن تو ہو سکتا ہے مگر حقیقت نہیں ہو سکتا اور سورتن کیوں ہو سکتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تمہارے کو مانا دنیا میں اپنی ندیوں سے ایسا کام سرگر کرا دیتا ہے جو حقیقت گناہ نہیں مگر مشاہدے ہے گناہ کے تاکہ جب ندیوں کی امتوں کے اصلی گناہ کھان جائیں گے اسی طرح ہمارے آقا سرور عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبارک وسلم سے بار ایسے عمروں سرگرم ہوئے کہ جو حقیقت گناہ نہیں ظلم نہیں معصیت نہیں بلکہ صورتن مشابہ ہے سب ان کے اور اس لیے کہ میرے محبوب تیرے اس دیر کے دامن میں تیری امت کے حقیقت گناہوں کو معاف کر دیا اللہ ہو کیوں اس لیے کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ انبیاء علیہ السلام ایسے لوگوں پر استغفار کرتے ہیں کہ وہ حقیقت گناہ نہ تھے حقیقت گناہ نہ تھے جی صورتن مشابہ تھے تو جب انبیاء ایسے کاموں پر استغفار کرتے رہے تو عمر کو حکم تھا کہ جب وہ ایسے کاموں پر استغفار کرتے رہے تو حقیقت گناہ نہیں ہے صرف صورت مشابہ ہے گناہ کے. تو اے میرے نبیوں کی امت والو تم سے جب حقیقت گناہ سرگر ہو تو تم میرے استغفار نہیں کرو گے تمہیں استغفار کرنا پڑے گا. تو امت کے لیے استغفار کا راستہ بتایا اور اپنے نبیوں کے اس گرے کے سامنے امت کے گناہ بار کو اور حقیقی گناہ کو لے کر ان کو اللہ تعالیٰ معاف کروا دیا. میرے صاحبوں کو اور میرے مسلمانوں میں نے کلی آپ کے سامنے بیان کر دیا. اب جتنے دنیا آپ لائیں گے وہ اسی کلیے کے تحت ہوں گے دن کہ کوئی کسی نبی کا پھر ہر چیز برا نہیں ہوگا ہر چیز برا نہیں ہوگا بلکہ اگر ہوگا تو گناہ کے مسابے ہوگا اور مسابے ہونے سے تو حقیقت گناہ ہونا لازم نہیں آتا اور مسابے کی خدمت کے لیے ہوگا کہ ایسے نبی کے فیل کے نام کے امت کی حقیقی گناہوں کو لگ کر اور مغفرت کروا دوں. یہ خدمت تھی اب میرے اس قید کا فائدہ آپ سمجھے کہ ہر نبی حقیقت گناہ سے پاک ہے ہر نبی معصیت کی حقیقت سے پاک ہے. اور کیوں پاک ہے بابا کو اس لیے کہ نبوت کے لیے عصمت لازم ہے نبوت کے لیے عصمت لازم ہے عصمت کی اور عصمت کی کیا مانا ہے گناہ کی لاؤ تو عصمت ہوگی یہ مانا ہے. تو میں بڑا حیران ہوتا ہوں کہ یہ لوگ گمان نہیں کرتے کہ ہم عصمت انبیاء سے قائل ہیں. اور اللہ کے بندو تم عصمت انبیاء سے کہاں قائل ہو جب کہ تم یہ خاص خاص کرتے ہو کہ نبی سے پہلے بھی گناہ ہوئے بعد پر بھی گناہ ہوئے تو جس سے گناہ ہو وہاں عصمت کا گواہی ہی پیدا ہوگا. تو پتا یہ چلا کہ مان پکڑ کا من کر ملتا بمان پا کر اگر کسی کی بند حضور کی رات مان کی طرف بھی بن بھائی مان لو تو حضور کے وہ مبارک ہمارے پکڑ کے ساتھ گلام ہے کہ جن ہمارے پکڑ کے ساتھ ہو ضرور نہیں کہا جائے گا حقیقت بلکہ ان کے مطابق اس لیے کہ امت کی حقیقی جو میر کے دعوت میں آ کر مقبول ہو رہے ہیں. اب انسان نہیں ہوگا مگر یہاں کی بات رکھیے گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم طالبان علی صلی اللہ علیہ وسلم نے آقائے اولو کو ایک ایک مرتبہ بھی کھویا دو دو مرتبہ بھی کھویا تین تین مرتبہ بھی کھویا تین مرتبہ تو کامل ہے دو مرتبہ تو ہے تین مرتبہ اکمل ہے جی اور دو مرتبہ کامل ہے اور ایک مرتبہ یہ قائم کافی ہے. تو حضور اکرم نے ایک مرتبہ مار بھاگ ہوئے ایک مرتبہ حضور نے بڑی بھروا ایک مرتبہ بیڑی بھر کے پانی ڈالا ایک مرتبہ چہرے میں دھویا ایک مرتبہ تمہاری گولیوں پر پرانی ہاتھ دھوئے اور سر کا مسا تو ہوتا ہی نہیں دبائے اور پاؤں کھڑی وہ جو تین مرتبہ کیا ہے حضور نے ایک مرتبہ دھو لیے تو کیا مطلب تھا بولا جی افضلیت کم ہو گئی نہیں ہو گئی افضلیت کم ہو گئی اور فضیلت بھی کم ہو گئی میں دوا کا مرتبہ رہ گیا. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ کام کیا کیوں کیا اس لیے تو عمر سے اگر کہیں فروغ لال کھولا ہے تو محبوب کے عمر کے دعوت دوسری بات یہ تھی کہ بھائی کہ ایک مرتبہ اگر کوئی ہو جائے تو حضور پھر بھی ہو جائے گا نا جی پھر بھی ہو جائے گا تو اس کا دوار کیسے ثابت ہوگا ہم میرے محبوب نے بیان دوار کے لیے ایسا کیا اور جب بیان دوار کے لیے حضور نے ایسا کیا تو بیان دوار حرف ہے اور مرتبہ دار کی پتی تو بہت بڑا سوال ہے. تو ہم تین دفعہ آئے حضور ہوئے اور حضور ایک مرتبہ ہوئے تو حضور کا ایک مرتبہ ہونا ہمارے تین دفعہ ہونے سے زیادہ سوال ہے. دل کا یہ کام کر لیا تھا کہ اپنے آئے السلام کے طرف ضم کو حقیقت منبوب کرنا اور یہ کہنا کہ حقیقت نبی سے گناہ ہوا حقیقت نبی سے معصیت ہوئی نبی حقیقت گناہگار ہوا تو یہ نبیوں کی عصمت کا انکار کرتا ہے اور عصمت نبوت کے لیے لازم ہے اور لازم کا انکار مظلوم کا انکار کے لیے ممکن ہوگا لہٰذا رسول اللہ نے کہا کہ وہ تو نبوت کے انکار کر رہے ہیں. انبیاء علیہ السلام معصوم ہیں معصوم ہیں اس پر کے معنی معلوم ہے آپ کو اس پر کسی کہتے ہیں میں نہیں کہتا مقابلہ اٹھا کر دیکھو مقابلہ اٹھا کر دیکھو سر معصوم اٹھا کر دیکھو سر معصوم اٹھا کر دیکھو یہ ہمارے علیہ السلام میں ہماری بڑی بڑی کتابیں ہیں ان کے اندر صاف معلوم ہے کہ اس پر کے معنی معصوم اسے کہتے ہیں کہ لم یخلق لہ ذنب ارے معصوم وہ ہے جس کے لیے گناہ پیدا ہی نہیں کیا گناہ اس لیے پیدا ہی تو جب اللہ کی طرف سے پیدا ہی ہوا تو اب جو نبی کے گناہ ہوئے تو تم نے پیدا کر دیے اللہ نے پیدا کیے ارے بھائی نبی خان ہے ارے نبی وہ ہے جس کے لیے گناہ پیدا نہیں کیا گیا وہ جب اللہ نے نبی کے لیے گناہ پیدا ہی نہیں کیا یہ بڑی باری کلمی بات ہے اور اہل عمر کریم نے سمجھایا اس پر لوگ ایک خاص کرتے ہیں حالانکہ یہ ان کے قلم کی کتابوں کا مسئلہ ہے جن کو وہ بھی مانتے مسایا ہے خامرا ہے چل مانتو ہے جی چل مناسب ہے یہ سب ان قلم کی کتابوں میں لکھا ہے کہ رسمت کی معنی ہے معصوم کی معنی ہے کہ لم جو لم لہ لم کن جس کے لیے گناہ پیدا ہی نہیں ہوا معصوم. تو رضی بھائی اگر پہلے نہیں ہوا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی کے اندر گناہ رہے گی بولت ہی نہیں اور جب نبی کے لیے گناہ کرنے کی فرصت ہی نہیں ہے تو پھر گناہ نہ کرنا یہ کون سا کمال ہے پھر گناہ نہ کرنا یہ کون سا کمال ہے وہ تو فرصت ہی نہیں ہے کیونکہ رب الگ کا ہو سب گناہ جو چیز پہلے ہی ہوا اس میں قدرت ہی نہیں ہے ایسی بات تھی بالکل شخص بالکل نابینا ہے اور وہ کہے کہ بھائی میں تو کبھی کسی کو کوئی طرح سے دیکھا نہیں تو وہ کہے جو ہے اس کو دیکھ ہی نہیں سکتے تو تم کہہ دیں گے اس میں تمہارا نہ دیکھتا یہ تو کوئی کمال نہیں ہے. کمال تم یہ تھا کہ تم دیکھ سکتے اور دل بھی دیکھتے ہیں سب کمال تھا. تو جب تم لوگوں کی حکمت کی معنی بتاتے ہو اور معصوم کی تعلیم کرتے ہو کہ رنگ رنگ رہا ہوں اللہ تو وہی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی کا ایمان خرچ کرتا ہے تو اگر وہ علم بھی خالی خراب ہو جاتا ہے. میرے دوستو کسی کے لیے گناہ کا پہلا نبی اللہ کی طرف سے یا یہ ضرورت ہے کہ اس کی بجٹ کو بھی اللہ نے ختم کر لیا ہے کہ نبی کی بجٹ کو بھی ختم کر دیا خدا کی طرف کوئی سمجھ رکھی نہیں ہے. ورنہ میں آپ سے پوچھتا ہوں بتائیے ہزاروں اور یا اللہ ایسے پیدا ہوئے دنیا میں کہ جنہوں نے گناہ نہیں کیا نہیں کیا اور کیوں نہیں کیا. آپ میں پوچھتا ہوں کہ جنہوں نے گناہ نہیں کیا جو گناہوں سے محفوظ رہے وہ گناہوں سے محفوظ رہے جنہوں نے گناہ کیا ہی نہیں یہ بتاؤ اللہ نے ان کے لیے گناہ پیدا کیا تھا یا نہیں کیا جی اللہ نے ان کے لیے گناہ پیدا کیا تھا یا نہیں کیا تو میں عرض کروں گا اور خاص خاص درسوں میں یہ عرض کروں گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ رحمانہ نے ان کے لیے گناہ پیدا نہیں کیا تھا. اگر اللہ گناہ پیدا کرتا تو دو چیز اللہ پیدا کرے اس کو تو کوئی باتیں کر نہیں سکتا. پھر تو گناہ کا ضرور اسے ضروری تھا اور جب ان کے گناہ کا ضرور ہوا نہیں تو پتا چلا کہ ان کے لیے گناہ جو ہے وہ پیدا نہیں کیا گیا. ان کے لیے گناہ پیدا نہیں کیا گیا. اب آپ بلیے کہیں کہ بھائی یہ سارے معصوم ہو گئے تو یہ غلط ہے. کیوں غلط ہے؟ اس لیے غلط ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جنرل جنرل ہوں بات منوائے ہونے جن کے لیے گناہ کو پیدا نہیں کیا ان کی دو قسمیں ہیں. ایک قسم تو وہ ہے کہ جن کے لیے گناہ پیدا کیا جانا اللہ تعالیٰ کی حکمت کے خلاف ہے اور اللہ تعالیٰ نے قانون بنا دیا کہ ان کے لیے گناہ کا پیدا کرنا یہ حکمت کے بالکل خلاف ہے. اور کچھ ایسے لوگ ہیں کہ ان کے لیے گناہ کا پیدا نہ کرنا کوئی مہارے خرید نہیں ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی نیکی اور پاکی کی بنا پر ان کے لیے گناہ کو پیدا نہیں کیا. لیکن یہ نہیں ہے کہ ان کی شان کی اچھی کہ ان کے لیے گناہ پیدا نہ ہو یا کوئی مہارے خرید تھا ان کے لیے گناہ کا پیدا ہونا نبی کے لیے بھی گناہ پیدا نہیں ہوتا اور معصوم ولی کے لیے گناہ پیدا نہیں ہوتا. فرق اتنا ہے کہ نبی کے لیے گناہ کا پیدا ہونا مہارے خرید ہے اور ولی کے لیے گناہ کا پیدا نہ ہونا مہارے خرید ہے. کرن محال نہیں ہے کسی ولی کے لیے گناہ کا پیدا ہوگا لیکن نبی کے لیے گناہ کا پیدا ہونا یہ محال شرعی ہے. تو دونوں کے لیے گناہ پیدا نہیں ہوتا. ایک کے لیے تو اس کی عظمت و کرامت اور باقی چیز کی بنا پر اور دوسرے کے لیے اس کی نبوت کی بنا پر. تو نبوت کے لیے کس کے لیے گناہ پیدا نبوت کی بنیاد پر جس کے لیے گناہ پیدا نہ کیا جائے یاد رکھو اس کے لیے گناہ کا پیدا ہونا محال شرعی ہے. اور ولی جس پر گناہ نہیں ہوا کیونکہ وہ بہت سے تو مستقی ہے اس کے لیے گناہ کا پیدا ہوا محال شریف تو نہ تھا مگر اس کی عزت و کرامت کا پتا نہیں تھا کہ اس کے لیے گناہ پیدا رکھ لگائے. تو میرے طور پر یہ جو میں نے اس وقت کے معنی بیان کیے کہ معصوم وہ ہے کہ لم یخلق له ذنب جس کے لیے گناہ پیدا ہی نہیں کیا گیا اور پیدا کیا جانا گناہ کا اس کے لیے محال شریف ہے. اور یہ ساری سوائے نبی کی کس پرکار جب یہ بات آپ کے ذہن میں آ گئی تو اکثر پاگیا ہمارے سامنے نبوت کے ولایت کا اکثر پاگیا ہزاروں اوڑیاں گناہوں سے محفوظ اور نبی تو گناہ سے محفوظ ہوتا ہی جی مگر نبی معصوم ہو کر گناہ سے محفوظ ہوتا ہے اور ولی محفوظ ہو کر گناہوں سے بچا ہوا ہوتا ہے. دونوں کے لیے گناہ محفوظ نہیں ہوتا مگر فرق اتنا ہے کہ ولی کے لیے گناہ کا محفوظ ہونا تمہارے شرعی نہیں ہے اور نبی کے لیے گناہ کا پیدا ہونا یہ تمہارے شرعی ہے. دونوں کے لیے گناہ پیدا نہیں ہوا مگر وہ محض کی عزت اور کرامت ولایت کی بنا پر اور یہاں منصب نبوت کی بنا پر نبوت کے لیے گناہ کا پیدا ہونا یہ تمہارے شرعی ہے اور ولایت کے لیے گناہ کا پیدا نہ ہونا یہ تمہارے شرعی نہیں ہے. گناہ وہاں بھی پیدا نہیں ہوا وہاں بھی پیدا نہیں ہوا ایک ولی کے لیے گناہ خطر نہیں ہوتا اور نبی کے لیے گناہ خطر نہیں ہوتا اور فرق دونوں کا یہ ہے کہ اس سے خطر ہونا اکڑ اور چڑھان ممکن تھا مگر نبی سے گناہ کا خطر ہونا چڑھان ممکن ہے. امکان شرعی اور امتحان شرعی کا فرق ہے. سنت متحرہ ممتنع قرار دیتی ہے نبی سے گناہ خطر ہونے کو اور شریعت کے مطابق بڑی سے بڑا غلط ہونے کو بہار اور منگلی ادا نہیں کرتی رسی علی اللہ کہ ولی میں گناہ نہیں کرتا اس کا بھی گناہ پیدا نہیں ہوا اور نبی لوگ گناہ نہیں کرتا اس کا بھی گناہ پیدا نہیں ہوا جب دونوں کا گناہ پیدا نہیں ہوا تو فرق اتنا رہا کہ وہاں اس کی حالت چل رہی ہے کہ ہماری شہر چل رہی نہیں ہے اب میں گزر جاتا ہوں کہ ولی اس کے لیے گاڑی گناہ نہیں کی گناہ پیدا نہیں کیا وہ لوگ اپنے گناہ کرنے گناہ کرنے کی قدرت کی نہیں تھی ارے قدرت تو تھی قدرت تو تھی مگر قدرت کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ولی کی عظمت کی بنا پر وہ کسی گناہ پیدا نہیں کیا اگر اللہ گناہ پیدا کرتا تو وہ ضرور منتقل ہو جاتا کیونکہ جس چیز کو جس کے لیے اللہ پیدا کرے وہ ضرور منتقل ہوتا ہے اللہ نے جس کے لیے ہدایت کو پیدا کیا تو اس نے ہدایت کو اختیار کر لیا جی اور جس کے لیے ہدایت کو پالن نہیں کیا اس نے کبھی ہدایت کو اختیار نہیں کیا اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ کا حبیب من نہ حبم کا میرے گھر میں ہوں ہدایت کا پیدا کرنا یہ میرا کام نہیں ہے یہ میرا کام ہے میں نے اپنے حق کے لیے ہدایت کو پیدا نہیں کیا اس لیے اسے اختیار بھی نہیں کیا میں نے اپنے حق کے لیے ہدایت کو پیدا نہیں کیا اس لیے اسے ہدایت کو اختیار بھی نہیں کیا جس کے لیے خدا نے ہدایت کو پیدا نہیں کیا وہ ہدایت سے محروم رہا اور جس کے لیے خدا نے گناہ کو پیدا نہیں کیا وہ گناہ سے پاک رہا پر کتنا ہے کیونکہ کسی نہ گناہ سے پاک رہنا یہ شرم ضروری ہے اور کسی نہ گناہ سے پاک رہنا شرم ضروری تو نہیں ہے مگر اس کے کو تو کراوٹ کر رہا کہ ان کے اسلام کے لیے گناہ مخلوق نہیں ہوا اور ان کے لیے گناہ کا مخلوق ہونا یہ شرم محال ہے کیونکہ عصمت کا نمائے نبوت ہے مگر کس طرح گناہ کرنے کی قدرت ولی کے اندر تھی نبی کے اندر بھی ہے گناہ وہاں بھی مخلوق نہیں ہوا گناہ یہاں بھی مخلوق نہیں ہوا تو گناہ کے پیدا نہ کیے جانے سے جب آپ کی نظر سے قدرت بھی شروع ہو گئی قدرت وہاں بھی ہے قدرت یہاں بھی ہے کیونکہ قدرت گناہ نہیں ہے ارے میرے دوستوں گناہ کرنا گناہ ہے تو اللہ تعالیٰ نے پاک کامل ولیوں کو بھی گناہ سے پاک رکھا اور اللہ تعالیٰ نے اپنے ہر نبی کو گناہ سے پاک رکھا اور انبیاء کو اس لیے رکھا کہ ان کے لیے شرم ضروری تھا کہ گناہ سے پاک رہیں اور اولیاء کو کامل اولیاء اللہ کو اس لیے پاک رکھا کہ ان کے لیے حفاظت ان کے بدشان کی دلیل تھی تو منع کیا یہ اللہ کہ اگر اللہ نے ان کے لیے گناہ کو پیدا نہیں کیا تو ان کی قدرت کا شرم ہونا لازم نہیں آتا اور جب قدرت کا شرم ہونا لازم نہیں آتا تو تمہارا یہ اعتراض بھی خاص کو مل گیا کہ مجھے تو کوئی کمال نہیں ہے جب قدرت نہیں ہے تو پھر گناہ پیدا کرنا کوئی کمال نہیں ہے ارے قدرت ہے قدرت ہے قدرت ہے مگر اس قدرت کو گناہ کے لیے استعمال کرنا نبی کے لیے یہ مخلوق نہیں ہوا جی اور اس کا مخلوق ہونا شرم ہے یہ دو فرق ہے وہ میں آپ کو بتا دیے جب یہ تو علمی رنگ میں میں نے مسئلے کو واضح کیا اور اس وقت میں کہ جب رنگ کی علاقت حضور کی طرف واقعی حقیقی ہو لیکن جہاں سعودی پر والے ہو رہا اور وہ آپ لوگوں کے سمجھ میں بہت جلد آ جائے گا وہ یہ سمجھے گا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب فیا نہ کر رہا ہو ماں پکڑ سما مل گمبے کا ماں کا پھل ارے گم کے اندر دو اعتبار ہیں دو استعمال ہیں ایک استعمال تو یہ ہے کہ غم فقط سورت بند ہو حقیقت اللہ ہوگا تو وہ تو انبیاء کی شان کے خلاف نہیں جیسے اللہ کو اٹھایا اور دوسرا استعمال یہ ہے کہ غم واقعی حقیقت گناہ ہو حقیقت تو اگر اس استعمال کو آپ لیتے ہیں غم کے یہ معنی لیتے ہیں کہ ہم آپ کے وہ گناہ بخشے جو واقعی گناہ ہیں تو پھر یہاں پر مناف محسوس ہوگا پھر یہاں مناف محسوس ہوگا اور وہ مانا چاہوں گے ریب سے رکھ اللہ ہو ماں کا قدم من ذنب کا اے ماں کا قدم من ذنب امتے کا ماں کا قدم من ذنب امتے کا ماں کا خل اگر ذنب سے مراد حقیقت گناہ ہے تو پھر امت کے گناہ مراد نہیں پڑے امت کے گناہ کہ اے میرے محبوب میں نے جو تیری امت کے میں نے جو خطے وہ بھی نقل کروائی اس لیے کہ میری امت کی رائے میں پچھلے گناہوں کو بخش دوں اگر رم کے مانا حقیقی گناہ کے ہیں اور اگر رم کے مانا حقیقی گناہ کے نہیں ہے بلکہ سورت تو وہ انبیاء کی شان کے لائق ہے اور وہ اس لیے ہے کہ انبیاء کے اس فعل کے دامن میں امت کے حقیقی گناہ معاف کر دیے ہیں دونوں سورت میں مانا ثابت ہے لیکن سر نہ کر رہا ہو ماں تقدم من ذنب کا میرے محبوب تاکہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے معاف کر دے ان گناہوں کو تیرے غلامے تو ان گناہوں کو جو تیرے اس غم کے دامن میں آ گئے تو پورے پنجم ہے ہے اور دوسرا یہ کہ یہ محبوب ہم نے فتح مبی نام پر نہ ہلوائی تاکہ آپ کی امت کے اگلے پچھلے گناہوں کو ہم آپ کے لیے معاف کر دیں آپ کے لیے معاف کر دیں تو دونوں کو بھی ہے صحیح ہے دونوں کو بھی اور کسی کا بھی اس کی بنیاد پر حضور کی ذات پاک کا جی حضور کی ذات پاک کا گناہگار ہونا ثابت نہیں ہوتا اور حضور کے دامن محمد علی اور دامن نبوت اور دامن رسالت اور دامن عصمت پر کسی گناہ کا دھبا نہیں آتا اور جو لوگ اس حقیقت کو نہیں سمجھتے یاد رکھو کہ وہ قرآن کو نہیں سمجھتے اور انہوں نے سارے نبوت کو بھی نہیں سمجھا اب میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جب حقیقت حال آپ کے سامنے واضح ہو گئی تو اب آیت کریمہ کا مفہوم اپنے ذہن میں خوب پختہ کر لیجیے اور میں عصمت کے مفہوم کو آپ کے سامنے ذرا واضح کرنا چاہتا ہوں کہ انبیاء علیہ السلام واقعی گناہوں سے پاک ہیں حقیقت گناہ کا کوئی اثر انبیاء پر نہیں آتا اور ہر نبی کا دامن گناہ کی نجاست سے حقیقت پاک ہے اس میں کوئی شک نہیں دیکھیے اگر انبیاء علیہ السلام کو آپ معصوم نہیں مانتے اور انبیاء کے لیے آپ گناہ کو ثابت نہیں کریں گے تو گناہ بولو بھائی گناہ جو طریقے سے ہوگا یا قول سے ہوگا یا فیل سے ہوگا بھائی تھوڑی باتوں میں گناہ ہوگا بھائی تمہاری بات کوئی ایسی ہو تو گناہ ہے مطلب کسی نے جھوٹ بولا یہ قول ہے یا نہیں کسی نے قیمت کی یہ قول ہے یا نہیں کسی نے کسی پر بہتان لگایا یہ قول ہے کسی نے لگویات پکے یہ قول ہے تو گناہ یا تو قول میں ہوگا یا فیل میں ہوگا مطلب کسی نے قیمت دے دی سود لے لیا جی آرام کھا لیا جی بے حیائی کا کام کر لیا یہ سارے کام ہیں نا ارے بے حیائی کا کام بھی تو کام ہے شراب پینا بھی تو کام ہے جی خاصی بھی تو کام ہے تم گناہ یا فیل میں ہوگا یا قول میں ہوگا دونوں میں الگ نہیں ہو سکتا کوئی گناہ قول فیل سے الگ نہیں ہو سکتا اور اگر کوئی گناہ قول فیل سے الگ نہیں ہو سکتا تو نتیجہ کیا نکلا نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ و جل جلالہ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببک اللہ میرے پیارے محبوب ان سے فرما دیجیے کہ اگر تمہیں اللہ کی محبت کا دعویٰ ہے تو میری پیروی کرو اب حضور کی پیروی یا تو قول میں ہوگی یا فعل میں ہوگی لیکن اب اگر گناہ ہوگا تو یا قول میں ہوگا یا فعل میں ہوگا اگر حضور سے گناہ فرزند ہونا ممکن ہے تو اس کا مطلب کیا ہوگا کہ میں نے محبوب نے گناہ کیا جائے گا اس پر بھی بھر دے گی گناہ کل نے گناہ کی بات کہی تم بھی گناہ کی بات کہو کل نے گناہ کا کام کیا تم بھی گناہ کا کام کرو اور یہ بالکل باہر ہے یہ بالکل ممکن نہیں ہے تو پتا چلا کہ نبی کا قول بھی گناہ سے پاک ہے نبی کا فعل بھی گناہ سے پاک ہے ورنہ ہم کو کیسے حکم دیا جاتا کہ بابا دے ہو نہیں یہی استعمال کرو جب اللہ تعالیٰ نے مستقل اپنی حبیب کی پیروی کو ہم پر فرض قرار دے دیا معلوم ہوا کہ وہ گناہ سے پاک ہیں ان کا قول بھی پاک ہے گناہ سے ان کا فعل بھی پاک ہے نعرہ
تکبیر
اللہ
اللہ رسول لوگوں عبادت کرو اللہ کی اور عبادت کرو رسول کی پھر عبادت کی کا مانا ہے عبادت کے مانا فرما برداری کی ہے نا بھائی وہ بھی تو دو ہی بات میں ہوگی دو رسول کا ہے وہ مان لو دو رسول کر کے دکھائے وہ کر لو تو عبادت بھی قول فیل میں ہوتی ہے اجتماع بھی قول فیل میں ہوتی ہے اور اللہ فرماتا ہے کہ میرے بندو اللہ کی بات کرو میرے اور اللہ کے رسول کی بات کرو اگر میں یہ بتا دوں مجھے کہ عبادت کا قول میں فیل میں ہوگی اگر رسول کے قول میں فیل میں برا چلن ہوا پہلے یا بعد کو تو پھر وہ عبادت اسی طرح سے ہو سکتی ہے اس کا مطلب یہ ہوگا کہ تم بھی برا کرو وہ برا کرنا بند ہوگا وہ اس بات کا کرنا بند ہوگا برا کر کے ہوگی آپ بتائیں تو پتا چلا کہ رسول گناہ کے پاک ہے شاید آپ کے ذہن میں یہ خیال آئے کہ یہاں تو تین باتیں ہیں اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم تو اللہ تو خیر اللہ ہے حضور گناہوں کے پاک ہیں کیونکہ معصوم ہیں جی اور دلیل یہ ہے کہ ان کی بات فرض ہے تو اگر اطاعت فرض ہونے سے اس پر ثابت ہوتی ہے تو اطاعت تو رسول الامر کی بھی فرض ہے کیونکہ آگے فرمایا واولی الامر منکم الامر کی بھی بات کرو تو مطلب یہ بات ہے میری بات ہو اور لمبی بات ہو تو ہر تو اس پر انبیاء کا حادثہ سمجھتے ہو مطلب انبیاء کا حادثہ ہے تو وہ لمبے کو معصوم نہیں ہو سکتے جی وہ لمبے اور وہ مستحقین ہو یا وہ مرا ہو کسی صورت سے بھی کوئی معصوم نہیں ہو سکتا کچھ سلوان دے سکا ہوں وہ جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عقیم القلب جو نے فرمایا عقیم اللہ معشیم الرسول اور سب کو لمبی کی ماری آئی تو اس نے فرمایا کہ عقیم اللہ معشیم الرسول معافی ہو وہ لمبت نہیں فرمایا بلکہ ان لمبت کے لیے اللہ تعالیٰ نے دل ہاتھ فرما لیا اور جو نظر عقیم عقیم فرمایا کیا مطلب کہ اللہ کی معافی مستقل ہے رسول کی معافی مستقل ہے اور وہ لمبت کی معافی مستقل نہیں ہے بلکہ اللہ رسول کی ذات کے معیار پر دیکھ لو اگر صحیح ہے تو کرو نہیں کرو نہ چیز پر ثابت ہو گئی اور راؤنڈ چیز پر ثابت نہیں ہوئی اللہ تعالیٰ حرمت کا ہمارا سرگا مل رہا سون اللہ الحمد ارے ہم نے تو کوئی پورا سر بھیجا جس کی اللہ کے ان سے بات مسجد آئے من ہوا کہ ہر رسول گناہ ہوتا ہے اور اکاس اور فیل بھی ہوتی ہے تو بات کو پتا چلا کہ ہر رسول اس کے قول و فیل میں گناہ تھا ادھر اللہ حرماتا ہے کہ ومن یطع الرسول فقد اطاع اللہ جس نے رسول کی بات کرنی تو اس نے اللہ کی بات کرنی اکاس تو قول و فیل میں ہوگی تو پتا چلا کہ رسول کے قول کی بات کرنا رسول کے فیل کی بات کرنا یہ اللہ کی بات ہے اب اگر رسول کے قول فیل میں گناہ ہے رسول کی بات مستقل فرض ہے اور رسول کی اتباع مستقل فرض ہے اور جب یہ مستقل فرض ہے تو نبی کا قول بھی گناہ کی بات ہے نبی کا فعل بھی گناہ کی بات ہے اور یہ گناہ کی بات ہونا ایسا ہے کہ گناہ ہونا نبی سے شرم بہار ہے اور اس کا مخلوق ہونا بھی شرم بہار ہے لہذا جس کے گناہ کا مخلوق ہونا شرم بہار ہو وہی تو نبی اور اس لہارے خر کے دم سے ہاں قدرت کا شروع ہونا لگے قدرت اپنے مقام پر ہم انبیاء کی قدرت کی ممکن نہیں ہے ہاں ہم انبیاء کی معصیت کی ممکن ہے ان کے گناہ کی ممکن ہے کہ انبیاء سے گناہ نہیں ہوتا انبیاء سے نافرمانی نہیں ہوتی لیکن قدرت اللہ تعالیٰ ان کو دیتا ہے قدرت دیتا ہے اور قدرت ہی کمال کا معیار ہے تو قدرت کی نبی نہیں معصیت کی نبی ہے یہ بات میں نے دیکھ لی اب اس کے بعد میں آپ کو جو بات بتانا چاہتا ہوں ذرا آپ اس پر غور کرنا میرے بھائی دوستو اور میرے محترم دوست آج اسلام کا دعویٰ کر کے ہم رسول کی معافی ثابت کریں اور رسول کی جو گناہ ثابت کریں جی کو ہمیشہ نہیں آسنا قرآن کو اٹھا کر دیکھیے حضور صلی عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سال کی عمر شریف کے بعد جب نبوت کا اظہار فرمایا اور نبوت کا دعویٰ فرمایا تو ان چیزوں نے حضور کا اظہار کیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے سارے جو تیرے دعوت نبوت کا انکار کر رہے ہیں اور ان کو ایک دلیل بیان کر اللہ تعالیٰ نے فرمایا فقط لبثوا فی قبور من قبره افلا تعقلون میرے سارے ان سے پہلے کہ اس دعوے نبوت کے اظہار سے پہلے اپنی عمر کا 40 برس کا حصہ میں سننا بلا جاتا میں میری پیدائش مکے میں ہوئی پیدائش ان سے مکے نہیں ہے میرا بچپن مکے میں گزرا ان سے مکے نہیں ہے لڑکپن میرا سن میں گزرا ان سے میرا لڑکپن پوسیدہ نہیں ہے میری زبانی سن میں گزری میری زبانی کے لہر رہا اور ایک لمحہ تمہاری نگاہوں کے سامنے ہے 40 برس کی میری عمر سن میں گزری جی اور 40 برس کی عمر کو ایک معیار ہے کہ اگر کوئی بھی ایسی کسی میں چھپا ہوا ہو تو 40 برس کی عمر تک ضرور باہر آ جاتا ہے تو 40 برس مجھے گزر گئے اگر میرا کوئی ایپ باہر آیا تو مجھے بتاؤ میری زبانی میں کوئی ایپ دیکھا ہو تو بتاؤ میرے لڑکے میں کوئی ایپ دیکھا ہو تو بتاؤ میرے بچپن میں کوئی ایپ دیکھا ہو تو بتاؤ اور میری 40 برس کی عمر میں کوئی گناہ کوئی کمزوری کوئی خطا بتاؤ اور یہ کہا کس کو دیا دشمنوں کو ابو لہب کو ابو لہب کو عثمہ کو صحبہ کو یہودیوں کو نصرانیوں کو مسلموں کو بت پرستوں کو یہ کہا گیا یہ سب کے علاقہ کے دشمن تھے نہیں تھے وہی دشمن تھے نا آپ کو یہ بتائیں کہ جب دشمن کے سامنے سارے لوگوں کو پیش کر لیا جائے کہ نکالو کوئی عیب ہے نکالو کوئی گناہ ہے تو اگر کوئی گناہ ہو تو دشمن چھوڑے گا اگر کوئی گناہ ہو تو دشمن اس کو بیان کرنے سے بات رہے گا کبھی نہیں وہ تو بڑھتے کوشش کرے گا کہ کوئی گناہ نہ ہو پھر بھی چھوڑ دیا جائے لیکن میرے دوست کو میرے دوست نہیں ہو 40 برس کی عمر اللہ نے فرمایا تو پیش کر دیں دشمنوں کے سامنے اور ان سے کہو بتاؤ کوئی غلطی ہے تو نکالو کوئی گناہ ہے تو نکالو کوئی عیب ہے تو نکالو جو قسمت سے مصطفیٰ سے خدا کی قسم نہ ان کو حضور کے بچپن میں یاد نظر آیا نہ حضور کے رسم میں یاد نظر آیا نہ حضور کی جوانی میں یاد نظر آیا چالیس برس تک حضور کی میں شریف کے کسی ہم ہے دشمن اور پیم نظر نہیں آیا بتاؤ جن سے نبوت سے پہلے گناہی ہوا تو نبوت سے بعد ہی وہ گناہ کرنے کے لیے ارے نبوت کے بعد تو ان سے گناہ کا تصور ہی ان کے ذات پاک سے دور ہو گیا کیونکہ منافعوں سے تو روکنے آئے اور منافع سے بتانے آئے اور آپ کو گناہ کرنے بیٹھ جائے تو بتائیے ان کی بیشن کا مقصد کیا ہو رہا ہوگا تو چور ذات پاک کی بھائی نبوت سے پہلے گناہ سے بات ہے خدا کی قسم بھائی نمبر کے بعد تو بہتر اولا گناہ کے بات ہے اس لیے یہ کہنا کہ مار تکن دماغ مل لمبے کا ممار کا خرد اس کی منع یہ ہے کہ آپ کے اگلے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیا اور وہ اگلے پچھلے گناہوں کا زمانہ تو بتاؤ کس زمانے میں وہ حضور سے گناہ ہوئے اور وہ کیا گناہ ہوئے حضور سے ارے دشمن کے علاقہ کا گناہ نہ پکڑ سکے اور آج اسلام کا دعویٰ کرنے والے میرے علاقہ کے اگلے پچھلے گناہ ہوئے اللہ اللہ قرآن کی آیت کا مطلب یہ ہے کہ میرے محبوب ہم نے خطے مبین آپ کو عطا فرمائی پیارے حبیب آپ کی امت کے گناہ آپ کے لیے ہم بخش دیں آپ کے لیے ارے یہ اس قابل نہیں ہے کہ ان کو بخش جائے میرے محبوب تیرے لیے ہم بخش دیں تیرے لیے بخشیں گے تیرے سبب سے بخشیں گے تیرے لیے بخشیں گے میرے محبوب تیرے تو فیل سے بخشیں گے اور میرے پیارے حبیب ہم تو تیرے لیے بخشیں گے کیونکہ ہم نے تو تیرا پورے کھایا ان کو ہم نے نہیں دیکھا ہم تیرے لیے ان کے گناہوں کو بخشیں گے تو بتاؤ اوپر کے گناہوں کا بخش کرانا میرے آقا کے لیے ہوا کہ نہیں ہوا اور یہ میرے آقا کا احسان نہیں ہے جن کے لیے ہمارے گناہ بخشے ہیں جن کی وجہ سے ہمارے گناہ بخشے ہیں تو اس احسان کا ہمیں بھی بدلا دینا تھا کہ گناہوں کی بہت رسول کے سب بدل دو کتنا غلط ہے اور کس قدر کو نہ اس لیے میں آپ کو تمام پہلو بتا دیے اور جتنے کلیات تھے دلیلوں سے ثابت کر دیے اور بتا دیا کہ نبی معصوم کوئی ہے کہ جس کے لیے گناہ پیدا نہیں ہوا اور شرعاً اس کے لیے گناہ کا پیدا ہونا محال ہے اور قدرت موجود ہوتی ہے قدرت کا انکار نہیں ہے ہم قدرت کی نفی نہیں کرتے ہم گناہ کی نفی کرتے ہیں معصوم وہ ہے کہ جس سے گناہ سرزد نہ ہو جس سے گناہ سرزد نہ ہو اور میرے آقا معصوم ہے معصوم ہے ہر نبی معصوم ہے اور جس نبی کا کوئی گناہ نہیں پیش کریں گے تو میں نے اس کا وہ قاعدہ بتا دیا کہ وہ حقیقت گناہ نہیں ہے بلکہ وہ گناہ کے مشابہ ہے اور مشابہ ہونا کی حکمت کے لیے ہے کہ امت کے گناہوں کو دل اس کے سچ میں بخش دیا جائے اور امت کو اس کے بعد کا حکم دیا جائے کہ ہم یہ انسان بغیر گناہ حقیقت گناہ کیے اس کے بعد کر رہے ہیں تو تم حقیقت گناہ کر دیے اس کے بعد نہ کرو تو افسوس سے تم پر تو نبی کی سیرت کو مکمل کرنے کے لیے اور نبی کی دعوت میں امت کے گناہوں کی معافی کے لیے ایک وسیلہ پیدا کرنے کے لیے اس قسم کے افعال نبیوں سے سرکش کرائے گئے کہ جو حقیقت گناہ نہیں تھے حقیقت گناہ نہیں تھے حقیقت گناہ نہیں تھے ہر نبی حقیقت گناہ کے پاس ہے اچھا جناب آپ میرا خیال رکھ رہا ہوں ماں تقدمہ من نمبر کا جو مانا ہوا ہے آپ کو بتائیے جی اور بہت وضاحت کے ساتھ بتا دیے اور تمام کو لاٹ کو میں نے مبحث کر لیا اگر کوئی مانتا ہے تو مانے نہیں مانتا وہ کر سکتا ہے میں تو حقیقت آرام کے سامنے اب اس کی بات دوسری بات کرتا ہوں ہم سے جو بات اس دن میں جو بات کہی جاتی ہے وہ تجمہ ہے اس بحث کا تجمہ ہے وہ تجمہ یہ ہے کہ بھائی جو وہ حدیث میں آیا ہے حدیث میں رسول نے فرمایا کہ دیکھو جو بات میں تم سے اللہ کی طرف سے کہوں وہ تو مانوں اور جو اپنی طرف سے کہوں تو میں تمہاری طرح سروں ہو سکتا مجھے غلطی ہو جائے تو اس کا ماننا تم پر ضروری نہیں ہے جی جو بات میں اپنی طرف سے کہوں مگر اپنے بچے سے یہ غلطی کے مانا نکال لیتے ہیں اپنے بچے سے یہ غلطی کے مانا نکال لیتے ہیں تو اگر واقعی حضور سے غلطی نہیں کوئی گناہ نہیں کوئی بات نہیں تو یہ تم فرمایا کہ جو بات میں اللہ کی طرف سے کہوں اور تم مان لو اور جو اپنی طرف سے کہوں تو میں تمہاری سے بس ہوں چلو تو وہ حقیقت لو بھائی مسلمانوں آج میں صحیح سمجھ پر سمجھا لیا سمجھنا چاہتے ہو
ضرور
ضرور اللہ کہا جائے جس قوم نے سجدہ کر لیا ہو تو رسول کے کوئی اثر ہم نے پانی ہوئی تو پھر اس قوم کا بچا جائے گا. میرے دوستو یہ امت پر ایک بہت بڑا احسان ہے میرا
خاصا
بتایا یہ امت پر ایک بہت بڑا احسان ہے اور احسان کیا ہے من جهت الرسالة اور من جهت البشرية یہ دو جهتیں حضور نے بیان فرمائی ایک جهت بشریت کی ہے ایک جهت رسالت کی ہے. فرمایا رسالت کی جهت سے جو بات کہوں گا ظاہر ہے کہ وہ تو اللہ کی وحی سے ہوگی اللہ کا حکم ہوگا اور اسے ماننا تمہاری ضروری ہے. لیکن اگر کوئی بات میں اپنی بشریت کی طرف سے کہوں تو اس کا ماننا تم پر ضروری نہیں. اگر تم اس کو نہ مانو اور ان پر عمل نہ کرو تو یہ اور بات ہے کہ برکت سے محروم ہو جاؤ. لیکن ہاں تم معصیت کار نہیں ہوگے گناہ گار نہیں ہوگے اور گناہ گاروں کی صف میں تمہارا شمار نہیں ہوگا. میں نے دو حیثیتیں میرے رب نے دو حیثیتیں مجھے اس لیے عطا فرمائی ہیں کہ جو بات میں جہت اشارت سے نہ ہوں اس کی پابندی تم پر لازم ہے. یہ ٹھیک ہے لازم ہے. لیکن اگر ہر بات جہت اشارت سے ہو ہر بات دو بھارتی میں ہی تمہارے نکلے دو کام بھی میں کروں اور دو بھارتی فرماؤں اگر ہر بات کی حد بھارت سے ہو تو جتنی باتیں کہوں گا سب تم پر فرض ہو جائے اور دو کام میں کروں گا سب تم پر لازم ہو سکتے جائیں گے تو تم جو دگر بندیوں میں مبتلا ہو جاؤ اور تم پر جو بڑی قیدیں آ جائیں گی اور جتنی قیدیں بڑھے گی اسی طرح تمہاری اونچی ہوگی اور ان قیدوں کو تم برداشت نہیں رکھو گے تو پھر گناہ کرو وہ قیدیں تم سے ٹوٹے گی اور دگر بندیوں سے تم نکلو گے بٹ کرنا ہوگا کہ گناہگاروں میں مبتلا ہو گناہ میں مبتلا ہو گئے. تو اس لیے تم پر آسانی کے لیے یہ دو جہتیں ہیں تو رسالت کی جہت سے کر دوں اگر وہ نہیں کرو گے تو گناہ گار ہوگے اور اگر بشریت کی جہت سے کر دوں تو اگر نہیں کرو گے تو گناہ گار نہیں ہوگے. یہ تم پر میرا کرم ہے تم پر میرا احسان ہے. ارے تمہاری چکربندیوں کو میں نے کم کر دیا اور تمہاری لیے مصر کر دیا ہم نے آسانی کر دی سہولت کر دی تو آسانی اور سہولت کرنے کا یہ مطلب ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہم یہ کہیں کہ معاملہ وہ ہم کے بچوں کو غلط کھائے ارے ان کو غلط کھان کر دیا میرے شیطان کا بچہ یہ ہے محمود اللہ کی کاری. اور میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ اگر اس لیے مثال دے دوں گا اس لیے مثال دے دوں ایک مثال کو حضرت علی کے واقعہ ایک مثال حضرت حضرت کا واقعہ اور دونوں بخاری میں دونوں واقعے بخاری شریف میں سورہ جہاد یہ ہوئی کہ جب حدیبیہ سورہ حدیبیہ کا معاملہ آیا اور اس سورہ حدیبیہ کے معاملے میں یہ حضور نے لکھوایا حالہ ماں خالہ علیہ محمد رسول اللہ یہ وہ فلا نامہ ہے جس پر محمد اللہ کے رسول نے مشرکین مکہ سے صلح کیا. تو جب ماں بارہ آیا دوبارہ محمد رسول اللہ تو دوسری پارٹی نے جو مسلموں کی تھی انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو اگر رسول اللہ مانتے تو ہمارے گھر میں کیا تھا ہم تو رسول اللہ نہیں مانتے تو آپ رسول اللہ کا رضی اللہ کر دیا جی آپ یہ تھے آگا ماں بارہ آیا محمد رسول اللہ یہ وہ ہے جس پر محمد بن عبد اللہ نے صلح کی تو ہم لوگ ہمیں تو ہم مانتے ہیں آپ مگر رسول تو ہم نہیں مانتے تو لگے رسول کا دینا اور یہ کہ ہارا ماتھا ہے محمد بن عبد اللہ یہ وہ تم کروا تھا اللہ ستا نے فرمایا تو مجھے رسول اللہ مانو یا نہ مانو میں رسول کا رسول ہوں. انہوں نے اشارہ کیا کہ لگے رسول کو کاٹیے ورنہ ہم کو بات نہیں کرتے. اب اللہ کا حکم ایسے ہی تھا کہ میرے پیرنٹ جو تم نے کہا وہ مانتے گا یہ حکمت کا سکا رہے جنا جی حکیم نے اللہ کی وحی کے مطابق ان کی بات مانی اور حضرت علی فرمایا کہ علی لفظ رسول اللہ کو یہاں سے محو کر دو تم ہو رسول اللہ ہے لفظ رسول اللہ کو یہاں سے مٹا دینا. اب یہ حضور کا حکم ہے یا نہیں جی تم ہو امر کرنے کا ہے. اب یہ جو حضور نے امر فرمایا یہ کون سا تھا ان کی حجر رسالت تھا یا ان کی حجر بشریت تھا اس کا فیصلہ ہوتا جی یہ جو امر تھا ہو اے علی کو نہ ہم کر دے لفظ رسول اللہ کو اٹھا دے اور یہاں لفظ رسول اللہ کا لفظ لکھ دے تو ہم ام ہو جو امر فرمایا یہ من جهت الرسالت تھا جب ان کی حسن بچے تھا. اگر ان کو من جهت الرسالت کا ہو تو پھر حضرت علی کو انکار کرنے کا کوئی موقع نہیں تھا. بھائی دو حکم سے رسالت کی جہت سے حضور دے کوئی مسلمان انکار کر سکتا ہے نہیں کر سکتا. لیکن جب حضور نے فرمایا ام ہو جا علی تو حضرت علی کیا جواب دیا حضرت علی رضی اللہ عنہ کا رسول اللہ کا سب کھاتا ہوں میں رسول اللہ کو نہیں کھاتا ہوں. اب آپ مجھے بتائیں کہ اللہ کے رسول کے حکم کو نہ ماننے کے لیے قسم کھانا یہ ایمان کی نشانی ہے؟ ایمان کی نشانی ہے اللہ کے رسول کے حکم کو نہ ماننا کہ میں قسم کھاتا ہوں کہ میں نے رسول کو یہ حاضر نہیں مانتا. حضور کو حکم دے رہی ہے حکم ہو مثالو حضور کا یہ مل رہا ہے خدا کی قسم نہیں مل رہا. یہ بتاؤ حضرت علی گناہگار ہوئے نہیں ہوئے؟ کیوں نہیں کیوں گناہگار ہوئے؟ اس لیے کہ وہ ہو کا حکم یہ حد الرسالت نہیں تھا یہ حد البشریت تھا تھا اور حضرت علی مرتبہ کرم اللہ تعالیٰ حضور کریم نے بے شک بظاہر اس امر کو حکم کو نہیں مانا لیکن اس کے بسے بندہ حضور کی کمال تعظیم اور حضور کی کمال محبت کا فرماتے ہیں. تو اس محبت اور تعلیم کی بنیاد پر حضرت 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 علی کا انکار یہ کوئی معصیت نہیں ہے. یہ معصیت تو ویسے بھی نہ ہوتا کیونکہ رسالت کی طرف سے تو مانے بس میں کر رہا ہوں کہ برکت سے محروم ہونے کا سبب بھی حضرت علی کی واقعی نہیں ہوا. کیوں؟ اس لیے کیوں کے پیچھے حضور کے اندر وہ محبت کا فرماتے ہیں. یہ فرق نکلا کہ نہیں نکلا؟ اب ایک اور بات بتا رہا ہوں. وہ بھی بخاری ہے صحیح مسلم صحیح صحابی ہیں مسلموں کے بعد صحابی ہیں اور مسلم کے بعد ہے حضم وہ بھی صحابی ہیں. صحیح بن مسلم بن حضم صحیح بیٹے مسلم کے مسلم بیٹے حضم کے تو صحیح بن مسلم روایت کرتے ہیں کہ میرے دادا حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے. سننے کی بات ہے ان کے بعد جو شہید کے دادا کون تھے مسلم کے باپ سے بھائی مسلم شہید کے باپ ہے نا بھائی مسلم باپ ہے شہید کے اور ہر باپ ہے مسلم کے تو ہر شہید کے دادا ہوئے کہ نہ ہوئے تو شہید کے ذہن میں یہ دادا سردار کی خدمت میں حاضر ہوئے تو روح السلام نے فرمایا مت ہوگا آپ کا نام کیا ہے نام کیا ہے تو انہوں نے کیا کہ میرا نام تو ہے حضرت حضرت میرا نام حضن عربی معاملے کرتے ہیں بڑی سخت زمین کو جس میں بڑی سختی ہو اور قربت ہو سخت زمین کو حضم رہے جب ان کا میرا نام حضم ہے تو سردار زبان پر خاص ہو تو حضم نہیں تو سب ہے شہر جگہ دم 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 کو سال کر تو حضور زبان پر خاص ہوں تو حضرت حضم نے کیا دعا دی ارضیا لا اسمن سمانی ہے ابھی تو تم میں تو وہ نام نہیں بدلوں گا جو نام میرے بات میں یہ حضم کو میرے بات پر رکھا بنا جی یہ حضم جو ہے میرے بات پر رکھا بنا حضور میں تو یہ بدلوں گا. اب بتائیے حضم نے جو یہ کہا میں نہیں بدلوں گا حضم پر گناہگار ہوئے اگر گناہگار ہوتے تو حضور فرما دیتے کہ تم نے یہ حکم کو رکھ کیا ہے تو تو آپ ہی ہے تو تو گناہگار ہے. جب سرکار نے اس پر خاموشی کیا سنائی تو معلوم ہوا کہ حدیث تقریبی سے ثابت ہو گیا کہ وہ گناہ نہیں تھا. گناہ نہیں تھا ورنہ نہیں ممکن نہیں ہے کہ حضور کے سامنے کوئی گناہ کرے اور حضور گناہ پر انکار نہ فرمائے. حضرت علی کا انکار کرنا وہ بھی گناہ نہیں تھا اور اس کی دلیل بھی یہ ہے کہ میرے آقا نے انکار نہیں فرمایا حضرت علی کے ان کی قسم پر حضور نے انکار نہیں فرمایا. اور حضرت حضرت کا یہ کہنا کہ لا اغیرو یہ بھی گناہ نہیں تھا کیوں؟ دلیل یہ ہے کہ ان کے بھی انکار کو حضور نے گناہ نہیں قرار دیا اور جب حضور نے گناہ نہیں قرار دیا تو معلوم ہوا کہ حضور کا یہ حکم یہ حضرت حضرت انکار کر کے حضرت مدنی سے تھا. ہاں ہوا کیا حضرت علی نے جو کام بننا ہے وہاں تو اگر حضور کا انہوں نے عمل حضور کے حکم پر عمل نہیں کیا تو حضرت علی کی جی ہاں برکت سے محروم رہنے کا بھی معاملہ نہیں آیا. کیوں؟ اس لیے کہ وہاں محبت اور رحمت پسے پر کا کار فرما وہاں پر حضرت علی برکت سے بھی محروم نہیں ہوئے مگر یہ حضرت حضم جو تھے یہ حضور کا حکم جو بشریت کے لیے تھا اس کو نہیں مانا تو گناہگار تو نہیں ہوئے کیونکہ وہ حکم جہد بصیرت سے تھا جہد حالت سے نہیں تھا گناہگار تو نہیں ہوئے مگر حکم نہ ماننے کے لیے سے بہت بڑی برکت سے معلوم ہوتا ہے. وہ کیا ہے حضرت خلیل بن مسلم فرماتے ہیں کہ میرے باپ نے یہ کہہ دیا کہ میرے دادا نے کہہ دیا کہ حضور نے حضم تو میرے نام میرے باپ نے رکھا ہے اور جو نام میرے باپ نے رکھا ہے میرے آقا میں وہ اسے بدلنا نہیں چاہتا تو فرمایا کہ فمال على الذين الحضور في فمال على الذين الحضور کو باندھو, اس کے بعد ہمیشہ ہمارے اندر انتہائی عمر کی وہ شدت رہی اور سب کی ہم پر چھا گئی اور سب کی میں ہم گڑا ہو گئے اور بڑی شدت ہم پر جاری رہی. کیوں؟ اس لیے کہ حضور کے حکم کا انہوں نے انکار کر دیا تھا. اگرچہ گناہگار تو نہیں ہوئے کیونکہ وہ حکم ان کے حجر نشان نہیں تھا, مگر وہ حکم جو ان کے حجر میں شریر تھا اس کے نمانے سے بھی وہ اس برکت سے محروم ہو گئے کہ جو برکت ان کو حاصل ہو سکتی تھی. وہ شکتی اور شعبت اور وہ شدت ان کے اندر ہمیشہ باقی رہی اور ہمیشہ وہ ان کے اندر پائی گئی اللہ اکبر. تو اللہ نے محترم یہ فرق میں آپ کو بتا دیا. کیا بتایا؟ میں نے بتایا کہ یہ کہنا کہ حضور نے فرمایا کہ دو بات میں اللہ کی طرف سے کہوں وہ مانو اور جو میں اپنی طرف سے کہوں تو میں بشر ہوں, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ حضور بشر ہونے کی وجہ سے جو کام کریں یا وہ یا جو بات فرمائیں اس میں حضور کی غلطی ہوتی ہے یا گناہ ہوتا ہے, یہ مطلب نہیں. اور یہ مطلب یہ کہ تمہارے لیے سہولت ہوتی ہے, تحصیل ہوتی ہے, تمہیں گناہ سے بچانا مقصود ہوتا ہے. ہر بات اگر جہت رسالت سے کہی جائے تو پھر تم بہت شکر بندیوں میں ممکن ہو جاؤ گے اور بہت سے گناہوں میں ممکن ہو سکتے ہو. لہٰذا میں جو بات جہت رسالت سے کہوں وہ تو ضرور تمہارے لیے قبول کرنا ضروری ہے, اور جو بات میں بشریت کی جہت سے کہوں اگر اس کو تم قبول نہیں بھی کرو گے تو کبھی تم گناہگار نہیں ہوگے. یا اور بات ہے کہ بعض اوقات کی برکت سے معلوم بتاؤ لیکن گناہ نہیں ہوگا, سہولت دینے کے لیے بات کرائی. اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ معاملہ حضور سے غلطی ہوتی ہے. لو بھائی آخری بات کہہ کر میں آپ کے سامنے یہ مسئلہ ختم کروں, آپ سے پوچھنا ہی چاہتا ہوں کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ میں حضور نے فرمایا کہ جو بات میں فاروق کی طرف سے کہوں وہ مانو اور جو حضرت کی طرف سے کہوں وہ مانا, جی اس کا ماننا ضروری نہیں ہے. پہلے تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ بچے کے خارج سے کبھی الگ ہوتی ہے اور رسالت بشریت سے کبھی الگ ہوتی ہے؟ کوئی ایسا مقام دکھاؤ کہ رسالت الگ رکھی ہے بشریت الگ. رسالت بشریت الگ تو ہوتی ہے, جب نہیں ہوتی تو اب یہ فیصلہ کون کرے گا کہ یہ بشریت کی حد سے ہے یہ رسالت کی ہے؟ یہ فیصلہ کون کرے گا؟ ارے حضور ہی کریں گے نا. ارے حضرت نبی کے معاملے میں حضور نے فیصلہ فرمایا کیونکہ انکار نہیں فرمایا, یہ حضور کا فیصلہ تھا. حدیث سے تبدیل نہیں تھی. حضرت حضرت کے معاملے میں فیصلہ حضور کا تھا, کیوں؟ حضور نے انکار نہیں فرمایا, ورنہ وہ حضور دولت پہنچی معاشیت کا اظہار فرما دیتے تو پتا چلا کہ یہ بات کی یہ رسالت کی لیے حد سے اور یہ بشریت کی لیے حد سے اس خبر کا ہم کو نظر نہیں کرتا اور بشریت قلم نہیں ہے, رسالت قلم نہیں ہے. جن کی تمہارے پاس ہے اسی کے حضور اپنی بات فرماتے ہیں, تمہارے پاس نظم کی بات فرماتے ہیں. یہ پتا کیسے کرے گا کہ یہ حضور نے اپنی بات فرمائی اور اپنی بات پتا کر دیا؟ ایمان سے رسول کی زبان سے پتا چلے گا. رسول فرمائے گا کہ یہ بات رسالت کی لیے حد سے ہے اور یہ بات بشریت کی لیے حد سے. حضور فرمائیں گے تو پتا چلا کہ دار و دار تو پھر رسول پڑ رہا, مگر رسول کی بات پر اعتماد نہیں ہے تو یہ بھی پتا نہیں کرے گا کہ یہ بات کی لیے حد سے رسالت ہے یہ بات کی لیے.
نعرہ تکبیر,
اسی پر اعتماد کرنا پڑے گا. بات یہاں ختم ہوتی ہے کہ خدا کی ہستی پر ایمان ہو یا قرآن پر ایمان ہو یا دین پر ایمان ہو یا شریعت پر ایمان ہو, ہر ایمان کی بنیاد مصطفیٰ ہے. جب تک کہ مصطفیٰ کی بات اتفاق کو ہم قابل اعتماد نہیں مانے, جب ان کی زبان کو بھی غلطی سے بات مانے, ان کی نظر بات کو بھی غلطی سے بات مانے, ان کے اخبار کو بھی غلطی سے بات مانے, ان کے اخبار کو بھی غلطی سے بات مانے, ان کو ہم معصوم مانے اور ان کو ہم ہر عیب اور خطا سے پاک مانے, جب تک کہ ہمارا اعتماد اس نوعیت سے رسول کی بات پر نہیں ہوتا, نہ توحید کا عقیدہ ہاتھ آتا ہے, نہ قرآن پر ایمان ہاتھ آتا ہے, نہ دین ہاتھ آتا ہے, نہ شریعت حاصلات کے ہاتھ آتی ہے, سب کچھ ہاتھ سے جاتا ہے. اگر رسول کی بات کا اعتماد چلا گیا سب کچھ ہاتھ سے اب ہم اسی پر ہم زور لگاتے ہیں. ہم حضور کو معاذ اللہ خدا نہیں کرتے, خدا کا شریف نہیں کرتے, خدا کا بیٹا نہیں کرتے, خدا کا دوست نہیں کرتے. ہم یہ کرتے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے وہ رسول معظم ہیں. اللہ اللہ, یہ خدا کی قسم, اللہ نے اپنے محبوب کو ایسا قابل اعتماد بنایا کہ ہر بات رسول کے حوالے کی, پہلے قرآن کی تیرے حوالے ہے, میری توحید کا بٹبنا یہ بھی تیرے حوالے ہے, میرے احکام بھی تیرے حوالے, سارا دین تیرے حوالے ہے, میرے محبوب تیرے میری زبان پر اعتماد ہوگا تب ان کو دین نصیب ہوگا، اور تیری ذات پر اعتماد ہوگا تب ان کو میرا کلام نصیب ہوگا، اور تیری ذات پر اعتماد ہوگا تب ان کو توحید کا عقیدہ نصیب ہوگا. اگر تیرے پر اعتماد نہیں ہے تو کوئی چیز ان کی بات نہیں
ہے.
حدیث میں آیا ہے کہ ہر نئے کام سے پہلے تم اگر ضرور پڑھو تو تمہیں ثواب ملے گا. ہر نئے کام سے پہلے اگر ضرور پڑھو تو ثواب ملے گا. فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے. ہاں فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے. اگر ضرور پڑھو تو تمہیں ثواب ملے گا. ہر نئے کام سے پہلے مطلب آرام یہ کام ہے اور بد کام ہے. یہ کام ہے تو یہ کام سے پہلے ثواب، یہ کام سے پہلے ثواب حاصل کرنے کے لیے ضرور پڑھے گا. پہلے فرمایا ہر نئے کام سے پہلے ضرور پڑھو تو ثواب ہوگا. آپ کہتے ہیں تو پہلے کی بات بات کی تو بات کی بات سنتے ہو تو تمام علی کو موجود ہے. تو انہوں نے فرمایا کہ جب مرضی نظام ختم کر لے تو تم دعائے وسیلہ بات کو پڑھے مجھ پر ضرور پہلے پڑھے. دعائے وسیلہ بات کو پڑھو جب مرضی نظام ختم کر لے تو تم دعائے وسیلہ بات کو پڑھو اگر وہ کہہ رہا ہے علی اللہ اگر تم فوراً حضور پر ضرور شروع کرو. مسلم شریف میں حدیث ہے، ابو داؤد شریف میں حدیث ہے، اور سندھی شریف میں حدیث ہے، ابن ماجہ شریف میں، میرے دوستوں سنن اربعہ میں حدیث موجود ہے، اور صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے کہ جب اذان ختم ہو تو فوراً مجھ پر ضرور پڑھو، دعا بات کو مانگو ضرور پہلے. یہ اذان کی بات کی ضرورت کی بات ہوگی، اور اذان سے پہلے فرمایا کہ ہر نئے کام سے پہلے ضرور پڑھو تو ثواب ہوگا. لہٰذا اذان کی نئے کام ہے، ہم اذان سے پہلے ضرور پڑھتے ہو تو ہم کو ثواب ہوگا. آپ کہتے ہیں کہ تو بھائی بات یہ ہم اس لیے روکتے ہیں کہ رسول اللہ نے ایسا نہیں کیا، صحابہ نے ایسا نہیں کیا، تو تمہارا یہ کہنا رسول اللہ پر بھی بہتان ہے صحابہ پر بھی بہتان ہے. جب حضور نے فرما کیا کہ ہر نئے کام سے پہلے ضرور پڑھو تو ثواب ہے، ٹھیک ہے نا؟ بولو حضور کی بات آ رہی نہیں آ رہی. اور جب حضور نے فرما دیا کہ جب آرام ختم ہو تو دعائے وسیلہ بات کو مانگو میرے پر ضرور پڑے پڑھو. اب یہ کہنا کہ حضور کے باقی سے میں جواب اسلامی سے اس عمل میں رسول کے بھگوان پر جواب نہیں عمل نہیں کیا. اب جو بڑی بات ہے وہ یہ کہ بھائی بلند آباد سے نہیں ہوتا تھا بلند آباد جی. تو بھائی ہم نے کب کہا بلند آباد سے کرنا ضروری ہے؟ ہم نے وہ بلند آباد سے اس لیے کہا کہ لوگ سن کر بولے کہیں گے، ہم اگر سننے سے کہیں تو کسی کو پتہ نہیں چلے گا. اگر بلند آباد سے کہیں تو وہ آواز ہوں گے لوگ ضرور پڑھنے گے. تو ہمارا ہی بلند آباد سے دوسروں کے ضرور پڑھنے کا وسیلہ ہو جائے گا. تو آپ دوسروں کے وسیلہ ضرور پڑھنے کا وسیلہ اگر کوئی کام ہو جائے تو اس کی کون سی خرابی ہے؟ ہم یہ نہیں کہتے کہ بلند آباد سے پڑھنا فرض ہے واجب ہے، اگر نہیں کرو گے تو گناہگار ہو جاؤ گے، تم شریعت کے حکم کے تابع ہو گے. تو ہم نہیں کہتے، ارے ہم کہتے ہیں وہ صاحب ہے ثواب ہے اور خود ہی پڑھ لو، تمہاری آواز مسلمان بھی پڑھے گا تو بہت اچھا ہو جائے گا. تو یہ ہم ہر لوگ آگے کہیں تو ہم بڑے کام میں لاؤ. ہم تو کہتے ہیں کہ ہر نئے کام سے پہلے ضرور پڑھنا بھی سوال ہے، اور اذان کے بعد بھی ضرور پڑھنا، یہ تو حضور نے حکم دیا ہے کہ ضرور پڑھو، اور وہاں ہاتھ کو مانگو ضرور پہلے پڑھو. اب رہا یہ کہ تم کہتے ہو کہ بلند آواز کیا تھا، میں کہتا ہوں کہ بلند آواز سے ہم پر اعتراض کرتے ہیں نا، وہ سب وہ پر پاوا کے لیے حضور پر ضرور نہیں
پڑھتے.
بلند آواز سے ہم کوئی بلند آواز کو ضروری نہیں کہتے، فرض واجب نہیں کہتے. ہم فخر اس لیے کہتے ہیں کہ ہم اگر زور سے کہیں گے اور کسی مسلمان کی کامیاب آواز ہے وہ نہیں کہتے گا. بس اس کے سواؤ کچھ نہیں، ضرور پڑھتے ہیں، ضرور پڑھتے ہیں، ضرور پڑھتے ہیں. یہاں کا ضرور پڑھے تو تم لوگ نہیں کرتے. ہر نئے کام سے پہلے ضرور پڑھنا یہ ویسے سواب ہے، اور اذان ختم ہوتے ہی ضرور پڑھنا یہ حضور کا حکم ہے. یہاں کا بات کر رہا ہوں کہ بھائی تو اگر تم اذان سے پہلے ضرور پڑھو گے نا تو آرام میں سیاسی ہو گئے اضافہ ہو گیا. ہاں تو یہ علاقے کی صورت ہے تو دین میں گرت ہے، تو تم نے یہ گرت کا پہلو نکال دیا. میں کہتا ہوں کہ دو چیز ہر مسلمان کی نزدیک کسی دوسری چیز کا جز نہیں ہے. اگر دونوں کو ملا کر پڑھنے لگا ہے تو کیا وہ ایک دوسرے کا جز بن جائے گی؟ یہ سب جانتے ہیں یہ چیز اس کا دور نہیں، اور ہم ملا کے پڑھتے ہیں تو کیا وہ دور ہو جائے گا؟ آپ سے پوچھتا ہوں، آپ ہر نماز میں ارحم کے ساتھ سنا پڑھتے ہیں؟ نہیں پڑھتے، پڑھتے ہیں نا، پھر ملا کے پڑھتے ہیں یا سنا کے بعد وہ کرتے ہیں؟ لاکھ بڑھتے ہو نا جی بسم اللہ الرحمن الرحیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم بولا اور بسم اللہ پڑھتے ہو بسم اللہ پڑھتے ہو سب پڑھتے ہو اب کسی بات سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ سلام کو سنا پورے بھاگیہ کے ساتھ تو اگر سنا پورے بھاگیہ سے جلا کر پڑھی آئے تو سنا پورے بھاگیہ کا دل نہیں پڑتا تو پھر کے ساتھ ہو رہا ہے اور بات نہیں کہاں ختم ہوتا ہے اشد اللہ جی اللہ اشد اللہ محمد پر ختم ہو گیا اب میں سنتا ہوں آپ لوگ اس بات ضرور پڑھتے ہیں فوراً پڑھتے ہیں نہیں کہ پڑھتے ہیں اور وہ ضرور تو پھر وہ تصاؤ کبھی ہوگا فوراً
پڑھتے
ہیں کس بات آپ فوراً پڑھتے ہو نا ارے ایسا تو نہ محمد ضرور ضرور پڑھتا ہے فوراً ضرور پڑھتے ہو رہا ہوں سر جی فوراً پڑھتے ہوئے پڑھتے وفا ضرور کرتے بتاؤ وفا کرتے کیسے ہو بھائی تم تو شاہد پڑھ کر تحیات پڑھ کر درود اور تحیات کے درمیان میں کچھ ٹھہرتے ہو یا برابر پڑھتے ہو برابر تو کبھی تو نہیں ہوتا ہے کہ ہم برابر سے پڑھ رہے ہیں بھائی وہ جو درود ہے وہ دشا ہو جائے وہ درود تو دشا کبھی ہو جائے گا تو اگر ملا کر پڑھنے میں درود کا شاہ کبھی نہیں ہوتا تو درود اذان کبھی کیسے ہوتا ہے ارے ہر مسلمان جانتا ہے کہ یہ دشا ہو جائے یہ درود ہے ہر مسلمان جانتا ہے کہ یہ فلاں فلاں ہے اور یہ اذان ہے تو فلاں فلاں کو الگ جانتے ہیں اور اذان کو الگ جانتے ہیں وہ لوگ دونوں چیزوں کو ہر شخص الگ جانتا ہے تو یہ دوسرے کا کیسے کچھ بن جائے گا ملا کر پڑھنے سے کچھ بننا چاہیے سمجھ میں نہیں آتی بات تو بہرحال اگر وہ ملا پڑھیں تو وہ ملا کر پڑھتے ہیں پورے بھاشا کے بعد حالانکہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے بسم اللہ پورے بھاشا کا دودھ نہیں ہے اور وہ ملا کو ملا کر پڑھتے ہیں وہ بھی دودھ نہیں ہے سنا کو ملا کر پڑھتے ہیں سنا بھی دودھ نہیں ہے اور پہیات کی بات فوراً ضرور پڑھتے ہیں وہ ضرور کی پہیات کا دودھ نہیں ہے یہ ساری چیزیں ملا کر پڑھی جائیں تو ایک دوسرے کا دودھ نہیں پڑھتے بہرحال یہ سب نظر آیا ہے اور یہ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جس میں یہ دلیل شریف کی خلاف ورزی ہو بلکہ دلیل شریف موجود ہے نئے نام سے بڑے ضرور پڑھنے کا حکم موجود دے اور اذان ختم ہوتے ہی ضرور پڑھنے کا حکم موجود اب رہے کہ آہستہ پڑھو یا زور سے پڑھو اگر کوئی زور سے پڑھ لے تو ہم اس کو منع نہیں کرتے اگر آہستہ پڑھ لے تب بھی ٹھیک ہے لیکن تم تو نہ زور سے پڑھو نہ آہستہ پڑھو تم اپنی خیر مناؤ کہاں پڑھو ابھی لال محرم یہ میں نے اس لیے کر دیا کہ حضور پاک علیہ وسلم محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم وہ ہر سلما کی محبت کا یہ تقاضا ہے جو ہر سلا کام پڑھ لے بھائی اور کوئی بات ہے محبت کا تقاضا ہے حضور کی عزمت کا تقاضا ہے اب لوگ کہتے ہیں بھائی وہ پہلے زمانے میں کوئی عزمت کا تقاضا تھا ہی وہ پہلے زمانے میں کوئی حضور کی محبت کا تقاضا تھا ہی ارے ہزاروں دفعہ کہہ دیا پھر اذان ختم ہوتی ہے ضرور پڑھتے تھے تمام پڑھتے تھے حضور نے حکم بھی دیا اب یہ محبت کے تقاضے کو کہاں چھوڑے وہ تقاضا چلا رہے
کہتے ہیں درود ابراہیم کے علاوہ کوئی درود نہیں پڑھنا چاہیے
اچھا تو بھائی تمہیں تمام درود کاٹ دو آرام آر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم درود ابراہیم بھائی ہر حدیث میں آرام آر رسول اللہ کی بات کیا ہے آرام آر رسول اللہ کی بات اگر درود ابراہیم کے علاوہ کوئی درود کاٹ دیں گے تو جو ہونا چاہیے آنا بھی ہو رہا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ ہو آرام آر رسول اللہ اللہ محمد اللہ محمد ہر حدیث میں ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے مگر کسی ایک حدیث میں یہ دکھاؤ کسی ایک حدیث میں ہر حدیث میں آلہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب بتاؤ پر رسول اللہ درود ہے یا نہیں ہے اگر ہے تو غائب ہے نہیں ہے تو پھر یہ کیا ہے بتاؤ یہ لوگ اپنے آپ کو بتائیں قرآن کا حدیث قرآن کا حدیث کرتے ہیں حدیث کا حدیث کرتے ہیں اور حدیث کے بعد کوئی حدیث دکھاؤ جو کالا کار رسول اللہ کے بعد درود نہ ہو اب وہ درود ابراہیم ہی ہے ایمان سے کرنا بھائی ہر حدیث میں جی انبی ہو رہے ہیں درود اللہ تعالیٰ نے کالا کار رسول اللہ اب رسول اللہ کی بات کرو کالا کار رسول اللہ اللہ محمد ہو جائے اللہ محمد علی محمد کو محمد علی محمد علی محمد حدیث پڑھو نہیں ایسا نہیں ہوتا سب حدیثیں بخاری کی سب حدیثیں لو تمام مسلم کی ترمذی کی ابن ماجہ کی دونوں کی حدیث ہوگا حدیث ہوگی ہر جگہ یہ ہوگا کہ نبی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم انما الاعمال بالنیات وانما الاعمال بالنوایا فمن كان هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كان هجرته الى عدو الله ومعصيه ربه فهجرته الى ما هاجر اليه.
سبحان اللہ
نبی ابراہیم اللہ اکبر اللہ اکبر ہر حدیث میں ضرور ابراہیم پڑھو کیونکہ دوسرا ضرور جلائی نہیں تمام حدیث میں ضرور اسلام پکارتے اور ضرور ابراہیم یہی تو دلیل ہے تیری کہ جس بات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع نہیں فرمایا وہ منع نہیں ہے. ارے درود ابراہیمی کے سوا کسی درود کا پڑھنا حضور نے منع نہیں فرمایا لہذا کوئی درود منع نہیں ہے. مطلب جس علاقہ نے نماز کیا ہوا علاقے میں درود کو منع نہیں فرمایا تو وہ کیسے منع تو ابھی جانے محترم یہ سوال ہی آپ کا کا سوال تھا اور میں حیران ہوں کہ ایک ایسا تھا جو حدیث پڑھنے پڑھانے والے ملک کا جو بھجنے کا ضرورت ہے ضروری چاہتے ہیں تو ساری حدیث نہیں چاہتے ہیں اور حدیث کو پڑھانا ہی چاہتے ہیں. ابھی جانے والا میں طبیعت خبر کر کے آ رہا ہوں اور یہ سیاستوں کی وجہ میں بھی حال ہی کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ رواجما کی ہے اور بات ہے کہ میں سخت بیمار ہوں گا ایک مطلب میں بہت قریب تھا اور اس کمال انتہائی حالت کے لیے میں نہیں آ سکا مگر یہ سمجھ لو کہ میرا بدن نہیں آ سکا یہ ضرور سے بھی موجود کیونکہ میرا دل ہار رہا اور مجھے آپ میری یاد میں آ سکتے تو الحمد للہ میں حاضر ہو گیا اور میں نے قرآن صاحب کی بھی دعا کرتا ہوں حضرت مجھے صاحب کو لگتا ہوں پرساد بتایا اللہ تعالیٰ آپ بتایا ہمارے بتانے کے اور بڑے سے جتنے معامین ہیں جتنے احساس ہیں قدر محبین ہیں سب کے لیے میں دعا کرتا ہوں اور تمام علماء سنت کی دعا کرتا ہوں اور سارے چھٹی کو دعا کرتا ہوں اور جتنے چھٹی بیٹھے ہیں اور میرے بھائی اور میرے بزرگ اور میری بہنیں سب کے لیے میرے اندر سے دعائیں کر رہی ہیں الہی ان سب کو اپنے بچوں اور میرے بھائیوں میں آپ یقین فرمائیے کہ میں کچھ کر نہیں سکا لیکن جو کچھ بھی میں نے کہا ہے خدا کرے گا آپ نے اور سے سنا ہو رہا آپ کی سمجھ میں آ گیا اور دیوالی اور بات چیت میں فیصلہ ہوں کہ ہم بڑے نالج ڈاکٹر بن رہے ہیں بڑے نالج ڈاکٹر تو یہ وقت نہیں ہے